یدا جس سے ہو راضی ہم اسی سے راضی، سیدا جس سے ہو راضی ہم اسی سے راضی، پیروئے حق کے لیے ہے نشانی کافی۔
وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الهدات المهديين المعصومين المكرمين المظلومين، ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهدات المؤمنين وحماة المستضعفين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔
پروردگار متعال کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا،
صلی علی
کے ماننے والوں میں سے، ان کے محبوں میں سے، ان کے شیعوں میں سے قرار دیا، اور پروردگار متعال سے دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ جس طرح اس دنیا میں ہمیں فاطمہ زہرا کی محبت عطا فرمائی ہے، اسی طرح قیامت کے دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ ہستی کہ جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جن کے شہادت کے ایام ہیں، ایک ایسی ہستی کہ جن سے متعلق ہر امام نے کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اور اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ جس کو سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے، یعنی وہ ہدایت کا سلسلہ جو پروردگار متعال کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا ہے رسول اللہ کے بعد آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، وہاں پر ایک امام معصوم اٹھ کر کے یہ جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح سے ہم اللہ کی حجت ہیں خلقت خدا پر، اسی طرح سے جدتنا فاطمہ الزہرا، ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہیں خدا کی جانب سے۔ یہ کسی خطیب کا، کسی مجلس پڑھنے والے کا، کسی شاعر کا جملہ نہیں ہے کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہو، یہ امام معصوم کا جملہ ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی ایک بہت ہی عمدہ اور نفیس بات حضرت زہرا کی شخصیت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میدان قیامت میں وارد ہوں گی، آئیں گی، تو اس وقت لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے گا کہ اے لوگوں، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو۔ کہا کہ آنکھوں کو نیچا کر لو، یعنی کیا؟ وہ قیامت، وہاں پر محرم اور نامحرم کا سلسلہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اس دنیا میں ہے۔ جتنے بھی پروردگار متعال کے احکام ہیں کہ جن پر اس انسان کو عمل کرنا ہے، وہ اس دنیا سے لے کے متعلق ہے، قیامت کے متعلق نہیں ہے۔ اسی لیے نماز اس دنیا میں واجب ہے، قیامت میں واجب نہیں ہے، روزہ اس دنیا میں واجب ہے، قیامت میں واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے نامحرم کے سامنے نظروں کو جھکا لینا اس دنیا میں پروردگار متعال کا حکم ہے۔ قیامت کے دن کیوں لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو؟ وہاں پر تو یہ سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں پر بہت ہی عمدہ بات ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر اس لیے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس دنیا میں حقیقت وجود فاطمہ صحیح طرح سے آشکار نہیں ہوئی، وہاں پر پروردگار متعال اس نور کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرے گا، اور دنیا کے کسی فرد میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر کے حقیقت نور فاطمہ کو درک کر سکے۔ صلی اللہ محمد۔ وہ مقام اور منزلت، اور اب میں کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو مرتبط کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ وہ پیغام کہ جس کے لیے رسول اللہ سے خدا ارشاد فرما رہا ہے، اے رسول، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتا، آپ نے رسالت کا گویا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور آپ کے سامنے کل مثال پیش کی مفصل، دوبارہ سے وہاں پر جانا نہیں چاہتا۔ لیکن جب اللہ کے رسول چلے گئے اس اعلان ولایت کو انجام دینے کے بعد تو اب لوگوں نے دوبارہ سے چاہا کہ اس اعلان ولایت کو کالعدم کر دیا جائے، اس اعلان ولایت اور وہ حق کے جو امیر المومنین کو دے کر کے گئے تھے اسے غصب کر لیا جائے۔ تو اب یہاں پر وہ آیت قرآن مجید کی عملی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ کو کہا کہ آپ ابتر ہیں تو پروردگار نے کہا انا آتینا کل کوثر، ہم تمہیں خیر کثیر عطا کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے بیٹوں کے ذریعے سے اپنے نظریے کی اور فکر کی حفاظت کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کر رہے ہیں کہ جب آپ کے جانے کے بعد نبوت خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ بیٹی وارث نبوت بن کر امامت کا دفاع کرے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس یہ وہ مقام ہے اور یہی وہ اہم ذمہ داری ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے باہر آئی ہیں۔ بھائی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے باہر نہیں آتی، حجاب کی جو رعایت اس گھر میں پائی جاتی ہے وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی، لیکن ہم اسی گھر میں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حجاب کی رعایت ہے وہیں پر جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو مدینہ میں فاطمہ زہرا اور کوفہ شام میں زینب کبرا وہی بیبیاں کہ جو گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی، لیکن جب دین الہی کی حفاظت کی بات آتی ہے تو یہی بیبیاں اس انداز میں گھر سے باہر آتی ہیں کہ یہاں فاطمہ زہرا علی کی ولایت کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہاں زینب کبرا سید الشہداء کے پیغام کو بچاتی ہوئی نظر آتی۔ کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو مرتبط کر دیا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بس کار رسالت ہے جسے فاطمہ انجام دے رہی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام کس کا کام ہے؟ رسول اللہ کا کام ہے، اور کتنا اہم کام ہے کہ خدا کہہ رہا ہے فما بلغت رسالتا، اے رسول اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا نا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، لیکن رسول نے اپنی زندگی میں اسے انجام دے دیا۔ لیکن رسول کے جانے کے بعد دوبارہ لوگوں نے کوشش کی کہ دوبارہ سے کالعدم کر دیا جائے رسول اللہ کے اس اعلان کو۔ اب فاطمہ زہرا نے محمد مصطفیٰ کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے اور نہیں اجازت دینی لوگوں کو کہ لوگ دین کی حفاظت کے اس نظام کو خراب کریں۔ کل جس طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر حفاظت کا سسٹم خراب ہو جائے تو آپ جتنی بھی اچھی چیز بنا لیجئے، حفاظت اگر اچھی نہیں ہوگی، اگر آپ نے اس کی سیکیورٹی کا اچھا انتظام نہیں کیا ہوگا تو کوئی بھی شخص آ کر کے اسے خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے فاطمہ زہرا نے کہا کہ میں دین کی حفاظت کے اس نظام کو تمہیں خراب نہیں کرنے دوں گی۔ ظاہری طور پر نماز کے منکر نہیں ہو رہے تھے، روزے کے منکر نہیں ہو رہے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد کے منکر نہیں ہو رہے تھے، لیکن فاطمہ زہرا نے کہا جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو یہ تمہیں آگے لے جا کر کے اس مقام تک پہنچائے گی کہ پھر تم نماز کا بھی انکار کرو گے، تم روزے کا بھی انکار کرو گے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی انکار کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ حفاظت کے سسٹم کو ختم کر رہے ہو۔ جب حفاظت کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو کبھی کوئی مسند رسول پر بیٹھ کر دین کو خراب کرے گا اور کبھی کوئی مسند رسول پر بیٹھ کر دین کو خراب کرے گا۔ میں اجازت نہیں دوں گی، کیوں؟ کیونکہ میں محمد مصطفیٰ کی وارث ہوں اور یہ وراثت محمد مصطفیٰ کی قرآن مجید نے فاطمہ زہرا کو عطا کی ہے۔ آج کی اس تقریر میں آپ کے سامنے خطبہ فدکیہ سے چند آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، آپ خود تصور کیجئے کہ ایک شخص جب غیظ و غضب کے عالم میں ہوتا ہے، جب اس کا حق چھن جاتا ہے، جب دل شکستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارا حق کوئی غصب کر لے، چھین لے، ہمارے ساتھ برا کرے، ہم اسے بات کرنے کے لیے جائیں گے تو کس طرح سے بات کریں گے؟ ہم اسے سلام بھی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ اپنا مدعا اس کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے بسم اللہ اور سلام ہم زبردستی اپنے نفس پر اجبار کر کے کر رہے ہوتے ہیں، جب مشکل صورتحال آتی ہے تو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اسلام میں ڈوبی ہوئی ہیں، اس لیے جب اپنا حق بھی مانگنے آ رہی ہیں تو ڈائریکٹ آ کر کے اپنا حق نہیں مانگ رہی، پہلے اللہ کی حمد سے شروع کر رہی ہیں، اس کے بعد نبوت کو بیان کر رہی ہیں، اس کے بعد احکام الہی کو بیان کر رہی ہیں، اس کے بعد امامت کو بیان کر رہی ہیں، اور پھر آخر میں جا کر کے اپنے حق کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ شخصیت۔ چند آیتیں جو حضرت نے استفادہ کی ہیں میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنے اس موضوع سے مرتبط کرنے کے لیے۔ ایک آیت جو حضرت نے وہاں پر خطبہ فدکیہ کے اندر بیان کی، کہا لقد جاءکم رسولم من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آیت ہے رسول اللہ سے متعلق. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے متعلق کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہارے اپنے نفسوں میں سے رسول بھیجا ہے. اور اس رسول کی خوبی کیا ہے؟ کہا اس پر اتنا گرا ہے تمہارا گمراہی میں رہنا. حریص علیکم, حرص ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں کیا جا سکتا. حرص کا ترجمہ کیا جاتا ہے لالچ, لیکن لالچ میں منفی اور نیگیٹو معنی پوشیدہ ہے. لالچ ہوتی ہے پیسے کی, لالچ ہوتی ہے شہرت کی, لیکن حرص ایک نیوٹرل لفظ ہے کہ جو مثبت چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, پازیٹو چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نیگیٹو چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ نماز پڑھتا ہو تو کہا جائے گا یہ نماز کا حریص ہے, لیکن نماز کا لالچی کہنا درست نہیں ہے. اس لیے کوئی بہت ہی اچھا لفظ اس کے متبادل اردو میں موجود نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے رسول تم پر حریص ہے, حریص علیکم, تم پر حریص ہے رسول. یعنی کیا؟ یعنی وہ کسی طرح چاہتا ہے اپنا سب کچھ دے دے تم ہدایت پا جاؤ. اسی لیے تاریخ میں یہ جملہ رسول اللہ سے متعلق لکھا گیا کہ کون؟ محمد مصطفیٰ کا طبیب دوار بطبہی. محمد مصطفیٰ وہ طبیب نہیں ہے جو اپنے مطب پر بیٹھ جائے اور انتظار کرے کہ بیمار میرے پاس آئے گا, نہیں. محمد مصطفیٰ وہ طبیب ہے کہ جو اپنے آلات طبابت کو لے کر کے گھر گھر جاتا ہے, دروازے دروازے پر جاتا ہے تاکہ اگر کوئی روح کا مریض ہے تو اس کی شفا کا اہتمام کیا جا سکے. یہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ طبیب دوار ہے, یعنی وہ طبیب کے جو گھومتا رہتا ہے مریض کی تلاش میں, بطب ہی اپنے طب کے آلات کو لیے ہوئے. قرآن مجید کہہ رہا ہے حضرت کیوں اس آیت کو یہاں پر استعمال کر رہے ہیں؟ حضرت بتانا چاہتی ہے دیکھو میرے بابا نے جو تمہیں دین دیا ہے وہ کون تھا. اسی لیے جب اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ وَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةٌ, جان لو میں فاطمہ ہوں, ابھی محمد اور میرے بابا محمد ہیں. اور اس آیت کو پیش کر کے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو میرے بابا کون تھے جو تمہیں دین بھی دے کر کے گئے ہیں اور دین کی حفاظت کا نظام بھی دے کر کے گئے ہیں. تم اس مہربان رسول, اس حریص رسول کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے اتنا حریص ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. وہ رسول اللہ کے جسے قرآن اور خدا کہہ رہا ہے کہ آپ اتنی مشقت نہ کیجئے, کہا کہ وہ رسول جو تمہیں سسٹم دے کر کے گیا ہے اسے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ تم سے بہتر تمہارا اچھا چاہتا ہے, تم اپنا زیادہ اچھا نہیں چاہتے, وہ تم سے زیادہ تمہارا اچھا چاہتا ہے. جب وہ تمہیں ایک سسٹم دے کر کے جا رہا ہے, وہ تمہیں ایک نظام دے کر کے جا رہا ہے دین کی حفاظت کا, تم اس نظام کو چھوڑ کر کیوں اپنا نظام بنا رہے ہو؟ یہ بتانا چاہتی ہیں اس آیت کے ذریعے سے. اور پھر بتایا کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو اسے قرآن پہلے سے پریڈکٹ کر چکا ہے. قرآن مجید اسے پہلے سے بیان کر چکا ہے جو تم ابھی کر رہے ہو. قرآن مجید کی پھر ایک اور آیت کو بیان کیا کہ اِفَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ, دیکھو اگر رسول خدا کہہ رہا ہے مومنین سے, مسلمانوں سے, اَفَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ, اگر رسول مر جائیں یا مار دیے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے انقلب تم علی ما آقابکم, تم اپنے پرکھوں کی طرف, اپنی پشتوں کی طرف پلٹ کر چلے جاؤ گے. بی بی فرما رہی دیکھو جو تم کام کر رہے ہو نا تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کر رہے ہو, تم چند لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہو لیکن یہ آہستہ آہستہ تمہیں کفر کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. انقلب تم علامہ آقابکم, تم دورہ جاہلیت میں پلٹ کر کے جا رہے ہو. کیوں دورہ جاہلیت میں پلٹ کر کے جا رہے ہو؟ دوبارہ اسی مقدمے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جسے کل آپ کے سامنے بیان کیا. اس دین کی سیکیورٹی کے انتظام کو اگر تم نے ختم کر دیا, آہستہ آہستہ اس دین کے کمرے بھی گرا دیے جائیں گے, اس دین کی خوبصورتی بھی ختم کر دی جائے گی, اس دین کو جو اتنا خوبصورت میرے بابا نے پیش کیا ہے سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اور جب یہ دین کا بنایا ہوا مکان میرے بابا کا گر جائے گا تو تم دوبارہ سے اس جاہلیت کی بنجر زمین پہ چلے جاؤ گے. تم نہیں سمجھ پا رہے ہو, تم کہہ رہے ہو دین تو اچھا ہے, آباد ہے, بہت مناسب دین ہے, رسول اللہ کا چھوڑا ہوا دین موجود ہے, نہ یہ نماز کے منکر ہے, نہ روزے کے منکر ہے, نہ کسی اور حکم دینی کے منکر ہے, تم یہ سمجھ رہے ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ یہ آہستہ آہستہ کس طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین کی اس عمارت کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ حفاظت کا نظام ہے, امامت کا نظام. اگر اس نظام کو تم نے چھوڑ دیا, اس سیکیورٹی کے سسٹم کو کولیپس کر دیا, اسے ختم کر دیا, اسے باطل کر دیا, تو پھر اس دین کی وہ خوبصورتی باقی نہیں رہے گی اور تم پلٹ کر کے وہیں پر چلے جاؤ گے کہ جہاں سے تم نے شروع کیا تھا. اسے حضرت سمجھانا چاہتی. اور اس کے بعد وہی آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش کی، تین چار آیتیں انشاءاللہ آج پیش کی ہے، تین چار آیتیں کل آخری گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ اس مطلب کو ہم اچھی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کلام سے سمجھ سکیں۔ تیسری آیت فرماتی ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ دیکھو اللہ کا تقوی، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو ایسے کہ جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ قرآن مجید کا حضرت یہاں پر نقل کر رہی ہیں بہت ہی عجیب، کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو مت مرنا، ولا تموتن مت مرنا الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ کس سے مخاطب ہے حضرت؟ مسلمانوں سے مخاطب ہے نا، کس سے مخاطب ہے؟ مومنوں سے مخاطب ہے۔ لیکن کیا کہہ رہی ہیں؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں دیکھو جو کجی، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب آپ ایک اینگل بناتے ہیں، زاویہ جسے کہا جاتا ہے میتھمیٹکس کے اندر، جیومیٹری کے اندر جو اینگل بنایا جاتا ہے، آپ جب اینگل بناتے ہیں دو سطروں کو جوڑ کر کے، دو لائنز کو جوڑ کر کے، تو وہ اینگل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر اس کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اینگل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر آنے کے بعد فاصلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایک ہی اینگل کی دو سطریں تھیں۔ حضرت کہہ رہی ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو ابھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا یہ اینگل کی ابتدا ہے، لیکن جب یہ آگے بڑھے گا اینگل، جب یہ ایک دور جائیں گی دونوں لکیریں ایک دوسرے سے، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس طرح آہستہ آہستہ دین محمد مصطفیٰ سے ہٹتے چلے جا رہے ہو۔ اسی لیے کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہاری موت تک یہ تمہیں دین محمد مصطفیٰ سے اتنا دور لے جائیں گے کہ پھر تم مسلمان بھی نہیں رہو گے۔ اسی لیے کہا ولا تموتن، مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ مسلمان، یعنی کیا؟ یعنی پہچانو یہ چھوٹی سی کجی، یہ معمولی سی کجی جو یہاں سے ایجاد ہو رہی ہے اینگل کی ابتدا سے، یہ آگے بڑھ کر کے تمہیں محمد مصطفیٰ کے دین سے اتنا دور لے جائے گی کہ تمہارے لیے واپس پلٹ کر آنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطبے کا نام صرف خطبہ فدقیہ ہے، در حقیقت فدق کو موضوع قرار دیا ہے اپنے دربار میں جانے کے لیے، اور کیا کر رہی ہے وہاں پر جا کر کے؟ پوری امت مصطفیٰ کو اس گمرہی اور ضلالت سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی رسول کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے حریص علیکم، تم پر حریص ہے، جیسے محمد مصطفیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص ہے، ویسے ہی فاطمہ زہرا لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص ہے۔ اسی لیے جا کر کے کہہ رہی ہے دیکھو کیا کر رہے ہو، سوچو کہاں جا رہے ہو، یہ زاویہ اگر بڑھتا چلا گیا تو تم کہاں پہنچو گے۔ ایک آخری آیت اور اس کے بعد انشاءاللہ منزل مصائب، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور آیت جو حضرت نے پیش کی، کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دیکھو جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو دین کے طور پر، آئین کے طور پر قبول کرے گا، فَلَن يَقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی کیا؟ یعنی کہہ رہی دیکھو اسلام، یہاں پر خود ایک گفتگو ہے کہ اسلام اور ایمان کہ جسے کہا جاتا ہے استثنا پذیر نہیں ہے، یعنی کیا؟ بس اس آخری بات کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ اسلام استثنا پذیر نہیں ہے، یعنی کیا؟ رسول اللہ کے پاس ایک گروہ آیا کہ یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتے ہیں، کہ بسم اللہ اسلام لے آؤ۔ کہ یا رسول اللہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، کیا شرطیں ہیں؟ کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم چند دنوں تک بتوں کی پوجا کریں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے کچھ دنوں تک، کہ ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے بتوں کی پوجا کرنے کی کہ ہم کچھ دنوں تک اپنے اس ٹریڈیشن پر، اس ثقافت پر، اپنے اس کام پر، اس عادت پر باقی رہنا چاہتے ہیں، اور کچھ دنوں تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ہماری توہین ہے، ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، عرب کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جھک جاؤ کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو، ہم کسی کے سامنے ادب اور احترام کے لیے تھوڑا سا بھی نہیں جھکتے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھو، یعنی کیا؟ سجدہ کرو، یعنی کیا؟ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو، یعنی جھک جاؤ پروردگار کے سامنے، سر تسلیم خم ہو جاؤ، قبول کر لو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اگر مسلمان ہونا ہے تو پورے پورے مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں ان شروط پر مسلمان نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام مشروط نہیں ہو سکتا، اسلام یہ نہیں ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ تم در حقیقت اسلام قبول نہیں کرتے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت ہی ایک حساس مقام ہے کہ جس سے میں گزر کر کے جا رہا ہوں۔ جب میں کہوں گا کہ میں اسلام لے کر کے آ رہا ہوں, یعنی کیا, یعنی میں اپنے آپ کو اس ذات اقدس الہ کے سامنے, اس پروردگار متعال کے سامنے ختم کر رہا ہوں. لیکن جب تم کہہ رہے ہو میں اسلام لے کر کے آ رہا ہوں لیکن ان شرطوں پر, یعنی تم نے ابھی اپنے آپ کو ختم نہیں کیا, اپنے وجود کو خدا کے وجود کے سامنے کمتر تصور نہیں کیا, جب تم نے کمتر تصور نہیں کیا در حقیقت تم اسلام ہی لے کر کے نہیں آئے, کیونکہ اسلام کا مطلب ہی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دینا اس پروردگار کے سامنے. بی بی کہہ رہی ہے دیکھو جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا, بی بی یہ تو کسی اور دین کو قبول نہیں کر رہے, نہ یہ عیسائی ہو رہے ہیں, نہ مجوسی ہو رہے ہیں, نہ یہودی ہو رہے ہیں, نہ بت پرست ہو رہے ہیں, کچھ بھی تو نہیں ہو رہے, یہ تو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پانچ وقت آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز شب کے پابند ہیں, آپ ان کو کیوں کہہ رہی ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا پروردگار متعال اس سے کچھ قبول کرنے والا نہیں ہے. بی بی کہہ رہی دیکھو میں نے سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کہ نماز لے لو, روزہ لے لو, حج لے لو, زکات لے لو, اپنی مرضی کی چیزیں لے لو, اور جو پسند نہ آئے یعنی ولایت, امامت, علی ابن ابی طالب اسے چھوڑ دو, یہ اسلام کے کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو, یہ در حقیقت اسلام ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہے, اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھی جائے, اسلام کا مطلب یہ ہے جب پروردگار جو حکم دے اسے انجام دیا جائے, جب اللہ کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو, اور جب یہی خدا کہے کہ نہیں کوئی غرق ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے اور جا کر کے اسے بچاؤ, اب اگر نماز پڑھو گے تو گناہ کرو گے, کیوں, پروردگار نماز پڑھ رہا ہوں, تیری عبادت کر رہا ہوں, کب مجھے نماز نہیں چاہیے, مجھے میری حکم کی پابندی چاہیے, جب کہوں نماز پڑھو تو نماز پڑھو, جب کہوں ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ تو ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ, مجھے تمہارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے. اس مقام پر, یہ وہ مقام ہے عزیزان گرامی, کہ یہاں پر بی بی انہیں بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو تم جس اسلام کو قبول کر رہے ہو کہ کچھ لے لوں کچھ چھوڑ دوں, اپنی مرضی کی چیزیں, نماز لے لوں, روزہ لے لوں, امر بالمعروف نہی عن منکر, جہاد لے لوں, امامت چھوڑ دوں, ولایت چھوڑ دوں, کیا یہ اسلام میرے بابا کا بتایا ہوا اسلام نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اسلام, اسلام کی ماہیت اور اس کی طبیعت اور اس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ کچھ لے لو اور کچھ چھوڑ دو اس کے اندر نہیں ہو سکتا. لے اگر مسلمان ہو تو ہر اس چیز کو قبول کرنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ, قرآن کہہ رہا ہے جو محمد مصطفیٰ دے اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو جس سے روکے اس سے رک جاؤ, یعنی کیا, یعنی یہ کہ جو مجھے پسند آئے گا لے لوں گا, نہیں یہ اسلام نہیں ہے, یہ تمہاری مرضی کا دین ہے. اسلام کیا ہے, جو خدا کی طرف سے محمد مصطفیٰ کے ذریعے آئے وہ لے لو, اگر نماز آئے تو لے لو, روزہ آئے تو لے لو, اور اگر ولایت و امامت علی ابن ابی طالب آئے تو لے لو. صلی علی محمد وعجل فرج. اسے حضرت وہاں پر سمجھانا چاہ رہی, کہہ رہی دیکھو اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرو گے, یعنی کیا, یعنی اپنے کسی ایک بھی معاملے میں, باقی سارے معاملات میں تم نے اسلام کو قبول کر لیا, ایک مسئلے میں, یعنی کیا, یعنی ولایت کے مسئلے میں, خلافت کے مسئلے میں اسلام سے ہٹ گئے, تو یہ مت سمجھو کہ اس مسئلے میں ہٹ گئے تو باقی سب قبول ہو جائے گا. نہیں, خدا کہہ رہا ہے میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ, وہ آخرت کے اندر خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. کیوں آخرت میں خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے؟ کیونکہ دنیا میں کیا کیلکولیشن کر رہے تھے کہ ہمیں ان ان چیزوں کا تو ثواب مل جائے گا, صرف یہی ایک امر تو ہے کہ جس میں ہم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے, اس پر بعد میں توبہ کر لیں گے, اس سے خدا سے معافی مانگ لیں گے. بی بی کہہ رہی ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے, اگر کسی ایک حکم کو چھوڑو گے تو باقی بھی کچھ پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری اپنی مرضی کا دین ہے, یہ نماز جھکنا ہے نماز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی, تمہاری مرضی سے ہو رہی ہے. کیونکہ اگر اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہوتی تو تم پھر وہ نہ چھوڑتے جو اللہ نے دیا ہے, تم وہ چھوڑ کر کے یہ بتا رہے ہو کہ تمہیں اللہ کی مرضی عزیز نہیں ہے, نماز پڑھنے کی تمہیں عادت ہو گئی, روزہ رکھنے کی عادت ہو گئی, اس لیے اپنی عادت پر عمل کر رہے ہو. انشاءاللہ چند آیتیں آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں, چند آیتیں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ ہم اس بات کو جو حضرت نے خطبہ فدکیہ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اسے آپ کے سامنے بہتر انداز میں بیان کر سکوں. بس عزیزوں, وہ ایام کہ جن ایام سے متعلق روایات نے یہ بیان کیا, راوی کہتا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا, اللہم صلی علی, کہا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں پہنچا, میں نے دیکھا حضرت زار زار گریہ کر رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, اور اتنا رو رہے ہیں کہ حضرت کی ریش مبارک حضرت کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو میں نے سوال کیا کیا ہو گیا یا ابن رسول اللہ, آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ کا نظروں کو اٹھا کر کے مجھے دیکھا اور کہنے لگے, کیا تمہیں نہیں معلوم آج ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن ہے, عجیب ہے عزیز. ایک شخص مولا امام صادق کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا, مولا میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. مولا نے کہا, ماشاءاللہ خدا تمہیں مبارک کرے, بتاؤ بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہنے لگا, مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ کے نام پر فاطمہ رکھا ہے. کہتا ہے, حضرت اتنی دفعہ لفظ فاطمہ کی تکرار کی کہ میں گن نہ سکا. کہنا شروع کیا, فاطمہ 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 فاطمہ, اور کہا اتنی دفعہ کہتے چلے جاتے ہیں اور اپنے سر کو جھکاتے چلے جاتے ہیں, کہا اتنا سر کو جھکایا کہ قریب تھا کہ سجدے کی حالت تک پہنچ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے کچھ غلط کر دیا. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ کیا ہو گیا, شاید میں نے آپ کو پریشان کر دیا, مسترب کر دیا. کہنے لگے, نہیں تم نے اپنی بیٹی کا نام ہماری جدہ کے نام پر فاطمہ رکھا ہے, لیکن یاد رکھو اب جب تم نے اس کا نام فاطمہ رکھ لیا ہے, کبھی اس کے سامنے بلند آواز سے اسے ڈانٹنا مت. اور دیکھو جب تم نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے نا, تو اب آئندہ کبھی اسے منہ پر تماچا نہ مارنا, کبھی اسے منہ پر تماچا نہ مارنا. عزیزو کل آپ نے سنا کہ کیا حالت ہو گئی تھی بی بی کی اپنے بابا کے بعد, کہ فرما رہی ہیں صبت علیہ مصائب, اور وہ روایت جو کل آپ کے سامنے پیش کی کہ کیا حالت ہو گئی تھی فاطمہ کی اپنے بابا کے بعد. کیسے ہو گئی یہ حالت فاطمہ کی؟ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ حضرت رسول گرامی اسلام کسی ایک مشکل میں جس بی بی کو نہیں دیکھ سکتے تھے. جب ہجرت کر کے رسول اللہ مدینے آ گئے اور پیچھے سے امیر المومنین سے کہا کہ آپ مستورات کو اور ان خواتین کو لے کر کے آئیے گا, کفار قریش نے جب دیکھا کہ علی مرتضیٰ رسول اللہ کی بیٹی کو لے کر کے چلے گئے, کفار قریش نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا کہ اگر محمد کی بیٹی کو ہم روک لیں تو محمد واپس پلٹ کر کے آئیں گے. چند لوگوں پر مشتمل ایک گروہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ اور جا کر کے علی کو روکو اور فاطمہ کو واپس لے کر کے آؤ. وہ گروہ گیا اور وہ گروہ جانے کے بعد اس نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اونٹ پر وار کیا. امیر المومنین نے دیکھا, ایک مناسب جگہ دیکھی اور وہاں پر جانے کے بعد اونٹوں کو بٹھایا اور فاطمہ زہرا سے اور دیگر خواتین سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, اور جا کر کے لڑنا شروع کیا. ان میں سے ہر ایک کا قلع کما کیا. جب فتح مکہ ہوئی نا عزیزوں, جب فتح مکہ ہوئی رسول اللہ نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا, عمومی معافی کا اعلان کر دیا. ایک شخص تھا جو اس گروہ میں بھاگ گیا تھا, امیر المومنین کے ہاتھوں سے بچ کر کے فرار کر گیا تھا. جب اسے لایا گیا رسول اللہ نے کہا میں اسے معاف نہیں کروں گا. کہا رسول, یا رسول اللہ اس کا کیا گناہ ہے کہ جو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے؟ کہا جب اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تھی نا فاطمہ کے لشکر کے پیچھے, میری بیٹی کا دل گھبرایا تھا, اور جو فاطمہ کے دل کو گھبرائے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. کہا اگر کعبے کے غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو اسے قتل کر دیا جائے, میں کہوں گا یا رسول اللہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازوں سے اگر فاطمہ کا دل گھبرائے تو آپ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ذرا مدینے آ کر کے دیکھیے, آپ کے جانے کے بعد صرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں نہیں آ رہی, بلکہ پوری امت فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ گئی ہے, اور اکیلے نہیں آئی اپنے ساتھ آگ کو لے کر کے آئی ہے. عرب میں دستور یہ ہے جہاں پر کوئی انتقال کر جاتا ہے وہاں پر چند دنوں تک کھانا نہیں بنتا, پڑوسی کھانا بھیجتے ہیں. عجب نہیں ایک دفعہ جب فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا ہو, لوگوں نے کہا ارے کیا فاطمہ نے اپنے گھر میں چولہا جلا لیا, ابھی تو فاطمہ کے بابا رخصت ہوئے تھے. ارے مدینے والوں, یہ چولہے کے جلنے کا دھواں نہیں ہے, یہ دروازے کے جلنے کا دھواں ہے. ایک دفعہ دروازے پر آیا, کون سا دروازہ؟ کہ جس پر ملک الموت آ کر کے رک گیا تھا اور کہا تھا آ جاؤں. حضرت نے کہا نہیں میرے بابا بیمار ہیں. جب آنکھوں سے آنسو برآمد ہوئے رسول اللہ کو غشی سے افاقہ ہوا. کیا کہا؟ بیٹی یہ کسی جگہ اجازت لے کر کے نہیں جاتا, یہ تو تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ اجازت لے کر کے آ رہا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ فاطمہ کے لیے اس دروازے کی اتنی عظمتوں کو بیان نہ کیجئے, جب کل آگ لے کر کے آئیں گے تب فاطمہ کا دل بہت ٹوٹ جائے گا. اسی لیے تو فاطمہ نے آگے بڑھ کر کے کہا. نہیں بی بی سمجھتی تھی, بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ شاید یہ آگ لگا دیں گے. بی بی نے اسی لیے آگے بڑھ کر کے کہا دیکھو تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس کے پیچھے فاطمہ ہے۔ میں عزیزوں ایک جملہ بس یہاں پر کہوں گا، فاطمہ کے تمام تر مصائب ایک طرف، ایک دفعہ صرف کہا نہیں بلکہ دروازے کو آگ لگا دی۔ ملعون کہتا ہے یہاں سے چند افراد مل کر کے دروازے کو کھولنا چاہتے تھے، وہاں سے اکیلی فاطمہ دروازے کو پکڑ کر کے کھڑی تھی۔ ایک دفعہ کسی نے زور سے دروازے پر لات ماری، ارے فاطمہ درو دیوار کے درمیان آ گئی۔ ایک دفعہ آواز بلند ہوئی، یا فزت و خزینی، اے فزہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گئے۔ بس دروازہ فاطمہ سے داخل ہوئے، خانہ فاطمہ میں آئے، علی کے ہاتھوں میں رسن باندھی، علی کو لے کر کے چلے، علی کو لے کر کے چلے۔ کون فاطمہ؟ وارث محمد مصطفیٰ فاطمہ، مدافع ولایت فاطمہ۔ بس فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، پہلو شکستہ، محسن سخت ہو گیا، لیکن عزیزوں فاطمہ نے دوبارہ ہمت کی، اپنے آپ کو بلند کیا، فضہ سے کہا فضہ میری چادر لا کر کے دو، چادر اپنے سر پر لی اور تیز تیز قدموں سے علی کے پیچھے ہو لی۔ اور ایک دفعہ آگے بڑھنے کے بعد علی مرتضیٰ کے پٹکے میں ہاتھ ڈال دیا۔ بس عزیزوں یہاں پر یہ جملہ سن لیجیے، اور جو نہیں رویا وہ اس جملے پر آنسو بہا لے۔ منزل مصائب کا آخری لمحہ آن پہنچا ہے۔ بس عزیزوں تاریخ لکھنے والا یہ کہتا ہے 40 افراد علی کو کھینچ رہے تھے، اکیلی فاطمہ علی کو روک رہی تھی، اور فاطمہ کے پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے، فاطمہ علی کو نہیں چھوڑ رہی۔ بس ایک شخص نے آگے بڑھ کر کے کہا ایسے فاطمہ نہ چھوڑیں گی، اپنے غلام سے کہا کنفذ، فاطمہ کو کسی طرح علی سے جدا کرو۔ اس ملعون نے اپنا تازیانہ نکالا، فاطمہ کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا۔ بس عزیزوں جب علی چھوٹ گئے، فاطمہ نے کہا یا علی تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ اب بھی فاطمہ واپس گھر میں نہیں آئی، پہنچی دروازہ مسجد پر اور جا کر کے کہنے لگی مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہو، میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کے کہتی ہوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں خدا کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی۔ سلمان کہتے ہیں ابھی فاطمہ نے بد دعا نہیں کی تھی، صرف کہا تھا کہ بد دعا کروں گی، مدینے کے مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اتنی بلند ہوئیں کہ ایک گھوڑا ان دروازوں کے نیچے سے گزر جائے۔ علی نے دیکھا کہ سلمان یہاں آؤ، جاؤ فاطمہ سے جا کر کے کہو اور بد دعا نہ کرے۔ سلمان پہنچے، کبھی بھی بد دعا نہ کرے، کہا سلمان نہیں دیکھتے یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی میں نہیں کہہ رہا، علی یہ مرتضیٰ کا حکم ہے، بس اتنا سنا۔ کہا اچھا علی نے کہا ہے، میں علی کے سامنے تسلیم ہوں۔ ایک دفعہ پلٹ گئی علی یہ مرتضیٰ کو چھوڑ دیا گیا۔ بس عزیزوں آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، میں حضرت زہرا کی بارگاہ میں بس ایک آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی آپ گئیں، آپ کو اذیتیں برداشت کرنا پڑی، پہلو شکستہ ہو گیا، ہاتھوں پر تازیانے کھانے پڑے، لیکن آپ کو خوشی تو ہوئی ہوگی نا کہ آپ اپنے وقت کے امام کو بچا کر کے واپس لے آئے۔ لیکن ہائے زینب کبریٰ، کربلا کا میدان، کھڑی چلاتی رہی کسی نے حسین پر رحم نہ کیا۔ ارے کہتی رہی تو جس جگہ خنجر چلا رہا ہے میں نے اپنے نانا کو یہاں بوسے دیتے دیکھا ہے، لیکن کسی نے فاطمہ کی فریاد نہ سنی۔ ایک دفعہ مدینے کا رخ کیا، نانا یہ تیرا حسین کربلا میں قتل کیا جا رہا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول و مقبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، حضرت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، محبت فاطمہ کو ہمارے دلوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں قائم و دائم فرما، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو مولا امام زمانہ کے آوان و انصار میں سے قرار دے، جو مومنین دلوں میں حاجتیں لیے آئے ہیں پریشان پروردگار، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی حاجتوں کو حضرت زہرا کی عظمت کے صدقے میں مستجاب فرما۔ پروردگار تجھے فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، ان مصیبتوں کا واسطہ کہ جسے اپنے بابا کے بعد فاطمہ زہرا نے برداشت کیا، پروردگار زمانے کی حجت فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔